نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين هو الذي بعث وہ اللہ جو الملک ہے القدوس ہے العزیز ہے الحکیم ہے اس ذات نے بعث اٹھایا فی الامیین امی لوگوں میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے کن میں سے کس کی طرف اشارہ ہے ہم کا امیین کی طرف ان امی لوگوں میں سے اس نے رسول اٹھایا ایک ہوتا ہے ارسلا والذی ارسلا اس نے بھیجا ایک ہے والذی بعث اس نے اٹھایا ایک پیغمبر ایک رسول امی لوگوں میں سے آپ سوچیں کہ وہ لوگ کیسے تھے امی کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ امی سے مراد ہیں جو اہل مکہ تھے کیونکہ وہاں پہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا امی اس شخص کو کہتے ہیں ام کہتے ہیں نا ماں کو تو جو ماں کے پیٹ سے جیسے آیا ویسے ہی رہا یعنی اس نے کوئی علم نہیں حاصل کیا کسی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں اس نے لی اس کو امی کہتے ہیں جو اس نے سیکھا ماں سے ہی سیکھا سمجھ لیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ان پڑھ مگر یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہو سمجھائی بات ان پڑھ میں اور بے وقوف میں فرق ہوتا ہے ان پڑھ ایک انسان ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا لکھنا نہ جانے اس کو اپنے سگنیچر بھی نہ کرنے آتے ہو نام بھی نہ لکھنا آتا لیکن وہ اس قدر ذہین ہو اس قدر عقل مند ہو اس قدر اس میں حکمت ہو جو بڑے بوڑھے ہوا کرتے تھے پہلے تو بہت حکمت کی باتیں ان کے تو چاہے پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے تھے بہت حکمت تھی ان میں اور آج کے کئی بہت ڈگریاں لیے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن عقل نام کو نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس سے یہ نا آپ سمجھے گا کہ امی کا مطلب بے وقوف ہے نہیں امی کا مطلب جو فارمل ایجوکیشن کسی اسکول کالج نہیں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا گیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم نہیں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اسکولوں کالجوں سے نہیں علم لیا مگر ایسی تعلیم لوگوں کو دی کہ وہ دنیا کے معلم بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام المعلم بھی ہے آپ تو خود علم دینے والے بن گئے گو کہ آپ نے کہیں سے نہیں کچھ پڑھا ہوا تھا تو قوم بھی امی تھی پیغمبر بھی امی تھا پورے ان لوگوں میں صرف 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول کو اٹھایا اور پھر وہ لوگ کیا بنے رضی اللہ عنہم وہ بن گئے جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ روشن ستارے بن گئے وہ کیسے بنے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی تربیت کی تھی اور آگے آپ کو پتہ چلے گا جو سٹیپس ہیں کس طرح سے ان کی تربیت کی لیکن اس سے ایک بات اچھی طرح پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پیغام یا یہ نبی یا یہ دین صرف پڑھے لکھے ڈگری والے لوگوں کے لیے نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر ایم اے کی ڈگری ہے تو آپ کو بہت اچھا قرآن سمجھ آئے گا بہت آپ کو دین میں آپ آگے نکل جائیں گے اور جو ان پڑھ ہے وہ تو امی ہے وہ اس کو کیا پتا اس کو کہاں سمجھ آئیں گی یہ باتیں تو تم تو آرام سے ہی بیٹھو نہیں یہ پیغام سب کے لیے دیکھیں اس کے پہلے مخاطب بھی امی لوگ تھے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دین کی باتیں سمجھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے نہ کسی کا امیر ہونا ضروری ہے نہ کسی کے پاس ڈگری ہونا ضروری ہے نہ کسی کا اسکول کالج جانا ضروری ہے یہ سب کے لیے خود اندازہ لگائی کہ وہ امی لوگ سمجھ سکتے تھے تو آج کا امی کیوں نہیں سمجھ سکتا. اور آج اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ جو ہیں جو مثلا عرب نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو ہم عربی زبان میں کیا ہیں, امی تو ہیں. ہمیں اردو آتی, انگلش آتی, عربی نہیں آتی. عربی کے لیے تو ہم امی ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے عربی نہیں آتی تو اس لیے میں تو سمجھ ہی نہیں سکتی, مجھے تو آئے گا ہی نہیں ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے. وہ بھی تو امی تھے. اس کے لیے آپ کی نیت, آپ کا جذبہ, آپ کی طلب چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو امی لوگوں میں ہی رسول اٹھایا تھا, اور اس رسول کے جو تین کام تھے وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اس رسول کے فرائض کیا تھے, کیا کام اس نے کرنا تھا. پہلی نمبر ون لکھ لیں, یتلو علیہم آیاتہ, اس سے پہلے نمبر ون لگائیں. نمبر ٹو, ویزکیہم. نمبر تھری, ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلا کام تلاوت. رسول کا پہلا کام یہ تھا کہ تلاوت کر کے سنائے ان کو, ان امی لوگوں کو. کیا تلاوت کرے؟ آیات ہی, اس کی آیات, اللہ تعالیٰ کی آیات. وَيُزَكِّيهِمْ, اور نمبر دو کام یہ تھا ان کا تزکیہ کرے, ان کو پاک کرے. اور تزکیہ دو چیزوں سے بنتا ہے, پاک کرنا اور نشو نما دینا. اس کو ہم تفسیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمْ عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيم, ٹھیک ہے. تو یعلمو کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینا, سکھانا. کیا سکھائے, کیا سکھانا؟ ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ سکھانا کیا چاہیے. الکتاب والحکمہ, دو چیزیں. یہ کام تھا رسول کا. اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول کو اس لیے بھیجا, یہ ان کے فرائض تھے رسول کے, یہ رسول کی ذمہ داریاں تھیں کہ یہ کام کر کے جائیں. اور اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا ان لوگوں میں؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں رکھی تھی نا, اور ان کی کعبہ کی دیواریں اٹھاتے جاتے تھے, ساتھ ساتھ وہ دعائیں مانگ رہے تھے. پتہ ہے, دونوں دعا مانگ رہے تھے. اچھا, ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو بڑا خاموشی سے, ہم کنسنٹریشن سے کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم بہت خاموش رہ کے کام کرتے نا. لیکن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعمیر کر رہے ہیں, کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کی, کعبہ کی, اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہم سے قبول کر لینا, بے شک تو سننے والا علم والا ہے. یہ آیت نمبر 127 سورۃ البقرہ. اور اے اللہ ہمارے, ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے, تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اور پھر ان کی دعا تھی, سبحان اللہ. دیکھیں ان کی دعاؤں سے بھی ہم کتنا سیکھتے ہیں نا, کہ کیسی انہوں نے دعائیں مانگی. نہیں, ہزاروں سال گزر چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہزاروں سال بعد آئے نا ان کے, ہزاروں سال گزر چکے ہیں. ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی, ربنا. اب دیکھیں الفاظ کو دیکھیں, وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. سنے سنے لگ رہے ہیں یہ لفظ؟ یہی تو اس آیت میں ہے. بالکل اگزیکٹلی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ اے اللہ ابعث فیہم رسولا منہم, بھیج, اٹھا ان میں سے رسول, انہی میں سے, انہی لوگوں میں سے, جو کیا کرے, یتلو علیہم آیاتی کا, جو تیری آیتیں ان کو پر تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب, اور وہ ان کو الکتاب کی تعلیم دے, والحکمت, اور حکمت کی, ویزکیہم, اور ان کو پاک کرے. اب آپ دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنایا ہی نہیں صرف, بلکہ اس طرح کی دعا بھی کی. ٹھیک ہے. اب دعا کیسی ہے جس میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہادی کو مانگا گیا. کتنی پیاری دعا کی انہوں نے. ہمیں تو آگے کی اس طرح کی دعائیں بھی نہیں آتی کہ ہم کبھی ایسی دعا کریں کہ اپنی اگلی نسلوں تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے لیے ایسا کوئی بھیج یا ایسے کوئی ایسی کوئی دعا. یعنی کتنے کلیئر مائنڈڈ تھے ابراہیم علیہ السلام. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کے بعد ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, ہم نے پچھلی صورت میں ہی پڑھا تھا ایک حدیث کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں. تو میں ابراہیم کی دعا ہوں. جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ دعا یہ قبول ہو رہی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو دعائیں جو ہیں نا وہ ضائع نہیں جاتی, وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہیں, وہ اپنے وقت پہ پوری ہوتی ہیں. صدیاں گزر گئیں تب جا کے دعا قبول ہوئی. حالانکہ دعا کس کی زبان میں تھی؟ خلیل اللہ نے دعا کی تھی, ان کی زبان سے نکلی تھی, پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اسی وقت قبول ہو جائے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ دعا اسی وقت قبول ہو. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کب قبول ہوئی. اس وقت قبول ہوئی جب سب سے زیادہ ضرورت تھی اس دعا کی قبولیت کی. کیونکہ آگے اسی آیت کے آپ اینڈ میں دیکھیں گے نا کہ وہ تو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, لوگ اتنی بری حالوں میں پہنچ چکے تھے اس وقت, دین نہیں زوال کا کیا حال تھا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعا قبول کی اور حرف بحرف قبول کی, جیسے انہوں نے مانگی تھی بالکل ویسے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں, اس سوری اہل مکہ میں, امی لوگوں میں جن کے اندر پڑھنا لکھنا نہیں تھا, ان کے اندر ایسا رسول اٹھایا. اور یاد رکھیں کہ اس وقت وہاں پہ یہود بھی رہتے تھے نا. یہود جو تھے وہ ان لوگوں کو اتنا حقیر کم تر سمجھتے تھے کہ تو امی لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے, ہم بڑے عالم فاضل, ہم اہل کتاب, اور یہ کیا. کیونکہ امی وہ بھی ہے نا جس کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی رسول آیا. تو وہ کہتے تھے ہم ہیں اہل کتاب, ہم ہیں علم والے. اور ان کے اندر بڑے بڑے عالم فاضل واقعی تھے جو تورات کے بڑے بڑے عالم تھے. اور ان کا حال کیا تھا وہ آگے تو آپ کو جا کے آیت نمبر 5 میں پتہ چل ہی جائے گا کہ ان کا حال کیا تھا پڑھے لکھوں کا. یہاں پہ امی لوگوں کی بات رہی کہ وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے, امیین کو. تو ان کو کہا گیا کہ تم جن کو حقیر سمجھتے تھے, جن کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, اور کہتے تھے کہ ان کو, ان سے کوئی بھی معاملہ کرنا, ان کے ساتھ کچھ بھی ہم کریں, ہماری اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. امی لوگ ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. تو ان کے اوپر ایک طنز بھی ہے کہ جن کو تم حقیر سمجھتے تھے نا اور ان پڑھ سمجھا کرتے تھے, اجڑ سمجھا کرتے تھے, دیکھو اللہ نے انہی کے اندر سے رسول نکالا, انہی کے اندر رسول اٹھایا اپنا. اور وہ رسول امی ہے لیکن وہ پڑھتا ہے علیہم آیاتہ. اس کا پہلا کام ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو چاہتا ہے کہ انقلاب آئے نا معاشرے کے اندر, انقلاب ہی تو تھا, ایک بڑی ریولیوشن تھی جو آئی تھی. تو جو چاہتا ہے نا کہ اس کے معاشرے میں انقلاب آئے, اس کو یہی کام کرنے ہوں گے. اس لیے ان کاموں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, یہی سٹیپس لینے ہوں گے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں چینج آئے, بہت بڑی وہ تبدیلی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ بدل جائے اور ایسے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات پڑھ کے سنانی ہوں گی. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کام کیا تھا اور اسی سیکوینس میں کیا تھا. ہم اللہ کی آیات چھوڑ کے جو مرضی بتاتے رہے نا لوگوں کو, وہ بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے ذریعے لوگوں کی کو نصیحت کی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, لوگ ایمان لے آتے تھے, ہے نا. تو یہ قرآن ہی تھا نا, کیونکہ اس قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے جو انسان کے اپنے الفاظ میں نہیں ہے. سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا اور جو ہمیں بھی کرنا ہے وہ ہے آیات کو پڑھ کے سنانا. اور اگر آپ کو آیات ہی پڑھنی نہیں آتی, آپ کہیں کہ میں نے ترجمے کے تو رٹے لگا لیے, لیکن آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن. آیات کیا ہیں؟ یہی قرآن کی آیتیں ہی ہیں. اب آپ کو یہی نہیں پڑھنی آتی, آپ نے یہی نہیں سیکھا, اور آپ اس کی طرف یہاں توجہ ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں بس میں درس سن لوں گی لیکن قرآن پڑھنا سیکھنا نا یہ میرے سے نہیں ہوتا, کہ کیسے خوا نکالنا ہے اور کیسے یہ نکالنا ہے اور یہ نہیں میں کر سکتی. تو کیسے حق ادا ہوگا ان آیات کا, کیسے تلاوت کریں گی کسی کے سامنے؟ اگر انصار اللہ بننا چاہتے ہیں سب سے پہلا تو یہی سٹیپ لینا پڑے گا. آج تو حال یہ ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں. تجوید کے رولز کی نہیں میں بات کر رہی, صرف صحیح پڑھنا ہی, سیدھا سیدھا پڑھنا بھی نہیں جانتے. تو جب تک لوگوں کو صحیح آیات پڑھنی نہیں آئیں گی وہ اس میسج کو نہیں آگے پہنچا سکیں گے. تو آیات اللہ کی تلاوت کرنا, اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی پڑھنا کافی نہیں ہے, دوسروں سے سننے کا اثر بہت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے. آپ بھی یہ چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر کے چینج آئے تو آپ سنیں ضرور, تلاوت کو سنیں, تفسیر کو سنیں. اب جیسے ہر چیز جو بھی آپ سنتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بے حیائی کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا بھی اثر آپ کی ذات پہ ہوتا ہے, سارا دن ان کا اثر رہتا ہے. کوئی اور فحاشی کے کلمات ہیں وہ سنیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ برائیاں آپ کے لیے برائیاں رہ ہی نہیں جاتی جن کو آپ سنتے رہتے ہیں. اسی طرح قرآن تو اپنی تاثیر ایک رکھتا ہے, اس کو سننے کا بھی انسان کے پر اثر ہوتا ہے. تو اچھا تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ تلا یتلو تلون سے ہے نا یہ. تو تلاوت کہتے ہیں فالو کرنے کو. فالو کرنا کس کو فالو کرنا؟ اس کے معنی کو فالو کرنا, کہ انسان سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. غور و فکر کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں تلاوت. یہ جو اس کو ہم تلاوت کہتے ہیں کہ زبان سے اونچی آواز میں پڑھنا صرف اتنے کو, وہ بھی صحیح ہے کہ زبان سے اونچی آواز میں پڑھا جائے تو وہ تلاوت ہی ہے, کیونکہ تلاوت دل کے اندر تو ہوتی ہی نہیں ہے. اس کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک تو زبان سے آپ اونچی آواز میں پڑھیں, دوسری کیا بات ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں, اس کے ترجمے کو فالو کر رہے ہوں. اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ تلاوت نہیں ہے, وہ صرف پڑھنا ہے. پڑھنے اور تلاوت میں دیکھیں کوئی فرق تو ہوگا نا, دونوں الگ لفظ ہیں نا. ایک صرف ریڈنگ ہے اور ایک ہے تلاوت. ریڈنگ صرف جو ہوتی ہے وہ بغیر پڑھے بھی بغیر سمجھے بھی ہو سکتی, تلاوت جو ہے وہ بغیر سمجھے نہیں ہوا کرتی. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ پڑھ کے بتاتے تھے ان کو اس کی آیات. تو کس سے انہوں نے کام لیا, ان کا ٹول کیا تھا پھر بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کر آئے اس معاشرے میں؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو استعمال کیا؟ اس قرآن کو. ٹھیک ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. پہلی چیز تلاوت ہو گئی. اچھا ایک اور بات سنیں. ابھی ہم نے بات کی سننے کی, ہم بھی سارا وقت یہاں تو کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. کچھ یہاں تو سنیں گے آپ یا سنائیں گے. ہم کیا کیا سنتے ہیں اور کیا کیا سناتے ہیں؟ سناتے کیا کیا ہیں آپ؟ کسی کو کہانی سناتے ہیں, کسی کو لطیفے سناتے ہیں, کبھی کوئی داستانیں سناتے ہیں, کبھی اپنی کوئی آپ بیتی سناتے ہیں. یہی سناتے رہتے ہیں ہم سارا وقت, ہے نا. آج تک ہم کیا سناتے رہے ہیں لوگوں کو؟
या एक पूरे दिन में 16-17 घंटे जब तक आप जागे रहते हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। ये 16-17 घंटे कितने बन गए, साल में सोचें तकरीबन 3/4 टाइम साल का इंसान या तो कुछ सुनता है या कुछ सुनाता है। 3/4 टाइम मतलब हो गया 9 महीने। 9 महीने साल के आप ये एक्टिविटी करते हैं, उसमें सोचे कितना वक्त है जिसमें अल्लाह का जिक्र सुन रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं, उसकी आयात, उसकी बात, उसका जिक्र कितना वक्त हम करते हैं। तो इसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने अंसारुल्लाह हैं, कितने हम अल्लाह के दीन के लिए मददगार बने हुए हैं। और तज़किया, तज़किया है पाक करना, नशो नुमा देना। अब वही मैंने आपको बताया ना इसके दोनों मैंने, तो क्या मतलब हुआ पाक करना, नशो नुमा देना, तज़किया। एक ज़कात भी इसी से है ना, ज़कात भी आपके माल को पाक करती है। तो अरबी जुबान में वैसे इसका डिक्शनरी मतलब क्या है, किसी चीज को साफ सुथरा बनाया जाए और उसको ग्रोथ दी जाए, डेवलपमेंट उसकी परवान चढ़ाया जाए। और जब हम अपनी दीनी उसके अंदर इस्तलाह में देखते हैं तस्किया का मतलब, तो यानी जो इंसान के अंदर जो है पाक करना, किस चीज से पाक करना, जो भी गलत रुझानात हैं, मेलानात हैं, जो भी गलत आमाल हैं, उनसे पाक करना। प्लस दूसरा भी इसके अंदर काम है, सिर्फ यही नहीं, जो गलत चीजें हैं उनसे तो साफ करना, उसकी जगह पे फिर क्या नेकी, खुदा तरसी, इन चीजों को परवान चढ़ाना, इन चीजों का बीज डालना। बिल्कुल इसको इस तरह समझे, आप घर साफ करती हैं ना, घर को जब आपने डेकोरेट करना होता है क्या करती हैं, पहले गंदी जगह के ऊपर ही डेकोरेशन करने लग जाती हैं या पहले सफाई करती हैं? पहले गंद हटाती हैं ना, सफाई करती हैं, फिर उसके बाद कोई चीजें सजाती हैं उसके अंदर। आप अगर गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आपको पता होगा कि आप जब कहीं पे भी बीज डालना चाहते हैं तो ऐसे ही जाके बीज नहीं डाल देते, पहले क्या करते हैं, उस जगह को साफ सुथरा करते हैं, झाड़ियां हटाते हैं, जड़ी बूटियां जो ऐसे ही निकली हुई थी उनको, उनसे उस जगह को साफ करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे बीज डालते हैं, तब उगेगा ना। अगर आप वैसे ही डाल दें तो क्या होगा, जाया हो जाएगा। तो तज़किया भी यही है, तज़किये में भी क्या है, जो सीनों में गलत तमन्नाएं, गलत आरजुएं, गलत मंगियां, उसकी जगह पे पाक साफ चीजें डालना। जो अखलाक में गलत आते हैं, गलत रवैये हैं, उनकी जगह पे सही रवैये डालना, ये तज़किया है। अंधेरों से नूर में आना, ये तज़किया यही करता है ना, और ये कुरान करेगा। जो भी हमारे गलत अमाल है ना, बुरी बातें हैं, बुरे अखलाक हैं, जो जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करना, और जो जो नेकियां हैं उनको अपने अंदर पैदा करने के लिए कोशिश करना, बस ये तज़किया है। दो चीजें हैं इसके अंदर आती, दो अमल होंगे इसमें। ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और इसमें फिर इंसान देखें जो जो भी दाई लल्ला होता है वो देखेगा कि इस बंदे में कौन से ऐसे काम हैं जो इसको, बुराइयां हैं जो इसको दूर करनी है, और कौन सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इसके अंदर पैदा होनी चाहिए। जैसे एक आदमी आया, उसने कहा मुझे कोई एक काम बता दें जो मैं करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या फरमाया था, गुस्सा ना किया कर। हो सकता है उसके अंदर कोई गुस्से की ऐसी आदतें हों जिसकी वजह से वो मतलब उसके कई काम खराब होते हों। फिर एक आदमी आया, उसने कहा मुझे कोई एक काम बता दे, मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या फरमाया था, झूठ ना बोला करो। उसने झूठ बोलना बंद किया तो उसकी सारी चीजें सही हो गई ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के जरिए लोगों का तज़किया किया था। देखिए जैसे हमारा जिस्म को पाक होने की जरूरत होती है ना, इस तरह हमारी सोच को, हमारे ख्यालात को, हमारे दिल को भी पाक होने की जरूरत है। दिल में भी हमारे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, गंद है, उन गंदों को साफ करना है और उनकी जगह पे नेकियों के बीज बोने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया था। और ये भी किस टूल से किया था, ये भी कुरान से। ये किताब पाक करती है, किताब इंसान को मुसलमान बनाती है। हमने पढ़ा था ना, हुवल्लज़ी युनज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन, لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان لوگوں کو، اس لیے اللہ نے اس کتاب کو اتارا تھا کہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. لیکن یہ تو پاک کرنے کے لیے آئی تھی کتاب، ہم نے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھا ہے؟ بحیثیت قوم کے آپ دیکھیں تو الکتاب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم اس کو؟ بس ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، مردے بخشوا لیں، قرآن خوانیاں کرا لیں، نیا گھر لے لیں تو اس کے اندر قرآن خوانی ہو جائے، یا کوئی مشکل مصیبت آئے تو تب قرآن خوانی کی مجلس ہو جائے، اس کو گھول کے پی لیں، شفا کے لیے کوئی آیت بتا دیں ہم وہ اس کا وظیفہ کر لیں، لکھ کے اس کو گلے میں ڈال لیں. بہت ہی کسی نے کرنا ہے نا، وہ بڑا اپنے آپ کو دینی دکھانے کے لیے تو وہ دیوار کے اوپر آیتیں لکھ کے تو چلو جی دیوار پہ ٹانگ لیں، تو اس سے پتا چلے گا کہ ہم کتنے دیندار لوگ ہیں. تو اس سے تزکیہ ہو جائے گا؟ خود بتائیں، آپ کو تزکیہ کا مطلب تو سمجھ آ گیا نا، ان چیزوں سے تزکیہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی سوچ پاک ہو جائے گی، آپ کے اندر کی دھلائی ہو جائے گی، گندگی اندر سے نکل جائے گی. گندگی تو تبھی نکلے گی نا جب اس کتاب کو لے کر اس کو سمجھا جائے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا جائے، اس کے ذریعے سے یہ گندگیاں نکالی جائیں. اس کتاب میں کیونکہ برائی کے نقصانات کو بتایا گیا، برائی کرو گے یہ نقصان ہے، بھلائی کرو گے یہ فائدہ ہے، اس طرح سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اب آپ خود ہی بتائیے، جب سے آپ یہ کتاب پڑھنے لگے، آپ کو کسی نے کوئی کہا کہ آپ اپنے اندر چینج لے کر آئیں، یہ کریں؟ مثلا کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہم میوزک سننے کے بہت شوقین تھے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ بس قرآن پڑھنا شروع کیا، حالانکہ کسی نے منع نہیں کیا. کوئی، میں تو آپ کے گھر جا کے نہیں دیکھتی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں کیا لگاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیا لگاتے ہیں. انہوں نے یہ شیئر کیا کہ خود بخود یہ عادت چھوٹ گئی، ختم ہو گئی، اب دل ہی نہیں چاہتا. کس نے پاک کیا آپ کو؟ کس نے اس گندگی کو نکالا؟ اس قرآن نے. اس کی جگہ کیا شوق پیدا ہو گیا؟ آپ قرآن سننے کا شوق پیدا ہو گیا. جب بعض لوگ حجاب نہیں لیتے تھے، کور پراپرلی نہیں کرتے تھے خود کو، خود بخود کور کرنے لگے. خود بخود کیسے ہوا؟ پہلے تو آپ کو آپ کی امی یا آپ کے بھائی یا آپ کے والد صاحب کہتے بھی رہتے ہوں تو آپ کو چڑ چڑتی ہوگی، کیوں کہتے ہیں؟ اب پھر کیا ہو گیا؟ کس نے یہ تزکیہ کیا؟ اس کتاب نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کیا تھا، لوگوں کو پاک صاف کیا تھا. تو یہ کتاب ایسی سوچ ڈیولپ کرتی ہے، کتاب انسان کی سوچ کو پاک کر دیتی ہے، بالکل صحیح ڈائریکشن دے دیتی ہے، اندر کی دھلائی کر دیتی ہے. پھر جب کوئی پرابلم آتا ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر انسان اس پرابلم میں یا اس نعمت کے ملنے کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتا، اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت ملتی ہے تو پھر اس کو لگتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، نہ میرے علم کی وجہ سے، نہ خاندان کی بڑائی کی وجہ سے، نہ مال کی وجہ سے. پہلے تو یہی سوچتا تھا نا، اب کہاں سے یہ چینج ہو گئی؟ اس کتاب نے تزکیہ کیا. پھر ذلت ملتی ہے تو یہی سوچ آتی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. پھر رزق میں برکت آتی ہے تو پھر بھی یہ یقین ہوتا ہے فیصلے اوپر سے آئے ہیں، پہلے تو نہیں ایسے ہوتا تھا، یہ کہاں سے سوچ کی تبدیلی آئی؟ زندگی موت، پھر یہ لگتا ہے کہ یہ تو اس رب کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، یہ تقدیر میں تھا. تقدیر کے اوپر ایمان آ جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا آ جاتا ہے. یہ اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر یہ جو چینج آ رہی ہے نا، یہ تزکیہ ہی ہو رہا ہے، یہ جھاڑو پھر رہی ہے اندر. اچھا، بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تزکیہ جو ہے نا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس. بعض دفعہ ہم اس پہ قرآن پڑھتے ہیں اور دیکھو ذرا ان کا یہ حال ہے، یہ دیکھو ذرا. بھئی آپ یہ دیکھیں، جو قرآن پڑھے گا ایک دن میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی نا. آپ سارے ماشاءاللہ کھانے پکانے کے جو بھی ماہر ہیں سب لوگ، تو وہ یہ جانیں، ان کو یہ بات پتا ہوگی کہ بعض کھانے ایسے ہیں آپ ان کو صبح سے چڑھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پہ پکتے ہیں تو تبھی ان کا مزہ ہوتا ہے، اور آپ ان کو جلدی جلدی کر کے اور کسی پریشر کوکر میں پریشر دے دیں تو وہ بات نہیں بنتی. ان کا کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، وہ ایک محاورہ بھی ہے کچھ اسی طرح کے، جو آہستہ آہستہ پکے اسی کے اندر مزہ ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کیا تھا. اینی ہاؤ، تو وہ یہ بھی ایک تزکیہ کا پروسیس ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ٹائم دیں دوسروں کو، فوراً فتوے لے کے نہ کھڑے ہو جائیں. کیا فائدہ سو قرآن پڑھنے کا؟ بھائی قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کل تک اس کے اندر جو مثال کے طور پہ 100% برائیاں تھیں، اب کیا ہیں؟ اب 90% ہے، 10% صفائی ہو گئی. پھر کچھ عرصے بعد 80% رہ گئی، اب 20% صفائی ہوں گی. پھر وہ چلتا جا رہا ہے اس راستے پہ. اب یہ تو دیکھو کہ اس کے اندر 70% صرف رہ گئی ہیں، 30% تو اس نے اپنے آپ کو سدھارا ہے نا. اور کسی دن آتا ہے 50% پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اب 50% برائیاں رہ گئی ہیں. اگر ایک دن میں وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% وہ مکمل ہو جائے، سارا کا سارا گند نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا. جو برتن جس میں زیادہ ہی آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز جل گئی ہو، کوئی نیچے لگی ہو، کتنا اس کو مانجنا پڑتا ہے، کتنا اس کو دھونا پڑتا ہے، کتنی طریقوں کے ساتھ آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کپڑے پہ داغ لگ جائے، کتنی دیر اس کو ملنا پڑتا ہے، بعض دھبوں کے پھر بھی نشان رہ جاتے ہیں. تو یہ انسان کا دل ہے، ایک دن میں چینج آ جائے وہ دیر پا نہیں ہوا کرتی. جو آہستہ آہستہ چینج آتی جاتی ہے، انسان ابزارب کرتا ہے، اس کے اندر چینج آتی ہے، وہی دیر پا رہتی ہے. دوسروں کو وقت دے، فوراً ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جائیں. تو تزکیہ کا یہ عمل ہے، ایک پروسیس ہے. اور تزکیہ دل کا ہوتا ہے، تزکیہ سوچ کا ہوتا ہے، تزکیہ روح کی پاکیزگی ہے. اللہ نے اپنے رسول کو اسی لیے بھیجا، ان کو پاک کر دیں، ان کے دلوں کی صفائی کر دیں، اور ان کے اندر نیکیوں کی گروتھ ہو، ڈیولپمنٹ ہو. اور دیکھیں اس معاشرے میں بہت ساری اگزامپلز ہیں، بہت ساری. صرف ایک آدھ مثال سے میں آپ کے سامنے بات کو واضح کروں گی. سوچیں وہ معاشرہ کیسا تھا، ان کے دل کیسے ہوں گے کہ بیٹی پیدا ہوئی نیو بورن، اس کو لے کے تو مٹی کے اندر زندہ کو ڈال دیتے تھے اور اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. ایک باپ کا دل کیسا ہوتا ہوگا کہ زندہ بچے کو، معصوم بچے کو زمین کے اندر گاڑ دینا. وہ ایسے کام کرنے والے تھے. اور جب ان کا تزکیہ ہوا تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگے اور فرمانے لگے، وہ دن بھی تھا کہ میری بچی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو زمین کے اندر ڈالا تھا. تھوڑی بڑی ہو گئی تھی تو وہ ابا ابا پکار رہی تھی اور میں اس کے پر مٹی ڈالے جا رہا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ آج ان کے آنسو نکل رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ اب کیا کرتے تھے کہ اب ان کو بیٹی جنت میں جانے کا راستہ نظر آتی تھی، ذریعہ نظر آتی تھی. جب ان کو یہ پتا چلا کہ جس کو اللہ بیٹیوں سے آزما لے، جس کو 3 بیٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے، وہ اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جنت سے ڈھال بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، سوری جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، یعنی جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. کیسا مائنڈ چینج ہوا نا، کیسی اندر کی صفائی ہو گئی. وہی لوگ ہیں یہ جو پہلے یہ کام کیا کرتے تھے، اب بیٹی کو رحمت سمجھنے لگے. ایک مثال ہے. اب اسی معاشرے کے اندر عورت کی یہ عزت ہو گئی کہ وہ باپ کی بھی، شوہر کی بھی، بیٹے کی بھی وراثت میں سے حصہ لینے والی بن گئی. یہ وہی لوگ تھے جن کے ہاں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. باپ فوت ہو جاتا تھا تو اسی کی بیوہ کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ ہی نکاح کر لیا کرتے تھے کہ وراثت کہیں باہر نہ چلی جائے. وہ جو شراب کے رسیا تھے، کیسے وہ شراب چھوڑنے پہ تیار ہو گئے؟ وہ جو سود کھانے والے تھے، کیسے اس سے نکل آئے؟ یہ اسی جہالت والے معاشرے سے کیسے قیمتی ہیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے اس قرآن کے ذریعے، کہ وہ اللہ کے غلام بن گئے. جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا اس حکم کو ویسے ماننے کو تیار ہو جاتے تھے. وہ جو عرصہ دراز تک جنگیں کرنے والے تھے، بھائی بھائی بن گئے. تو یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا تھا. دیکھیں دل پاک نہ ہو تو پاک ہستی سے رشتہ کیسے جڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دل جڑ سکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو تعلیم, وہ ان کو سکھاتا ہے, تعلیم دیتا ہے کتاب کی. تعلیم, تعلیم میں کیا ہے, مسلسل اور اہتمام کے ساتھ علم سکھانا, کنٹینیوس ایجوکیشن ہوتی ہے نا. آپ تعلیم لیتے ہیں, ایک آپ اسکول جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میں تعلیم لے رہی ہوں, اور اخبار پڑھنے کو آپ کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں میں تعلیم لے رہی ہوں. کوئی بھی نہیں کہتا نا کہ اخبار پڑھنا تعلیم لینا ہے. وہ ٹی وی میں پروگرام آپ دیکھ لیتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں میں تعلیم لے رہی ہوں؟ نہیں. کیوں نہیں کہتے؟ اسے وہ تعلیم نہیں ہے, تعلیم میں پورا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تعلیم دی, سب سے پہلے تو اس قرآن کی تعلیم دی. جہاں دیکھیں تعلیم کا سلسلہ بند ہوتا ہے نا, وہیں پہ تزکیہ بھی نہیں ہوتا پھر. تو لوگ آج کہتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے کہ ہم تو گھر میں ہی تفسیر پڑھ لیتے ہیں, یا پھر ہم وہ ٹی وی کے پروگرام ہیں نا آج کل بڑے اچھے دینی پروگرام آتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم, تو بس ہو گئی ہماری تعلیم. تو یہ تعلیم نہیں ہے. کیا کوئی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ ہاں ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں. اس لیے کہ تعلیم میں کوئی سیکھنے والا اور کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے. تعلیم میں ایک تعلیمی ماحول ہونا چاہیے, تعلیم میں ایک سلیبس ہونا چاہیے جس کو فالو کیا جائے. اب وہ جو اس طرح ٹی وی پروگرام دیکھ کے یہاں بس خود ہی ادھر ادھر سے پڑھ کے آج یہ سن لیا, آج وہ سن لیا, آج ادھر درس پہ چلے گئے, آج وہاں پہ چلے گئے, کھا پی کے گھر آ گئے, تو آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں کوئی بھی نہیں فرق پڑتا. کیوں؟ تعلیم نہیں ہو رہی. ہاں اچھا ایک کام ہو رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ نے کچھ اور دیکھنا تھا اس کی جگہ آپ نے ایک اچھا پروگرام دیکھ لیا, کوئی اچھی بات سیکھ لی, بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہیں گئے کسی مجلس کے اندر آپ نے اللہ کا ذکر سن لیا, بہت اچھی بات ہے. آپ نے گھر بیٹھے کوئی اچھی کتاب پڑھی, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ تعلیم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی قرآن کی. دیکھا ہے اصحاب صفا جو تھے کیسے تعلیم لیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم تھے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ ان کو تعلیم دو اس کتاب کی. اور سبحان اللہ ابھی بھی لوگ کوئی کوسچن لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تعلیم لینا فرض ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا تو آپ تو وہاں پہ پڑھتے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آنے کا مقصد ہی یہ تھا, آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا, آپ کے رسالت کے فرائض میں سا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دیں. اسی لیے تو آپ آئے تھے یہ کام کرنے کے لیے, یہ سارے کام اسی کی آیات تلاوت کر کے سنائیں, اسی کی تعلیم دیں, اسی کے ذریعے تزکیہ کریں. اور ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے. ابھی تو یہی نہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ فرض ہے کہ نہیں, پھر آگے تعلیم لینا تو دور کی بات ہے. ابھی تو ہم اسی کنفیوژن میں ہیں. یعنی حیرت ہوتی ہے کبھی لوگوں کے اوپر کہ کبھی یہ کوسچن نہیں آگے کرتے, اچھا یہ بتائیں کہ کیا کھانا کھانا فرض ہے؟ شاپنگ کرنا فرض ہے؟ دعوتیں اڑانا, پارٹیز کرنا فرض ہے؟ اچھے اچھے کپڑے بنانا فرض ہے؟ اس کا کوئی نہیں سوال کرتا. ہاں قرآن کی طرف بلایا جائے تو فوراً پوچھتے ہیں کوئی فرض ہے؟ یہ فرض تو نہیں ہے, کہیں بھی نہیں لکھا. یہ دیکھیں کیا لکھا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا. تو فرض ہے نا, ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام یہ بنایا نا. اگر یہ ضروری ہی نہ ہوتا تو کیا غیر ضروری کام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ. تو وہ یعلمہم الکتاب, وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب, رسول نے سکھائی ہے کتاب, اور کچھ اور نہیں سکھایا کہ چلو یہ اس کی جگہ پہ یہ کوئی اور چیز پڑھا دی جاتی ان کو, کوئی اور چیز سکھا دی جاتی. نہیں, یہ سینٹر ہے, سینٹر یہ نیوکلیس ہے, یہ انسان کا, یہ قرآن انسان کا رابطہ اللہ سے جوڑتا ہے. اور اگر کنیکشن ٹوٹ جائے نا تو اندھیرے ہو جاتے ہیں. آج کل تو آپ کو بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی, پچھلے دنوں بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا, طوفان آئے, بجلی جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب آپ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے وہاں سے جہاں سے بجلی آتی ہے, کیا ہوتا پھر؟ सारे घर अंधेरे में डूब जाते हैं। कनेक्शन जुड़ेगा तो रोशनी होगी, कनेक्शन टूट गया अंधेरा छा गया। अल्लाह की जात से जोड़ने वाली चीज ये कुरान है, ये है कनेक्शन। अगर इस कनेक्शन में खराबी आएगी आप अंधेरों में रह जाएंगे। ये राबता है और ये कनेक्शन जुड़ा होगा तो ही नूर में रहेंगे, रोशनियों में रहेंगे। हमें कितना दुख हो रहा था, मुझे तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि बहुत सारे लोग हैं अंधेरे में बैठे हुए, बेचारे किस तरह से गुजारा करेंगे। लेकिन देखें ये अंधेरे तो हमें नजर आते हैं कि ये अंधेरा है, वो जिंदगियों के अंधेरे हमें क्यों नहीं नजर आते? बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में अंधेरे हैं, जो इस कुरान के बगैर रह रहे हैं, उनका कनेक्शन ही अपने रब से नहीं जुड़ा हुआ। और ये अपनी तौर पे नहीं मैं बात कर रही, देखो कुरान ही आपको कहता है ना, वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफरकु, वातासिमु बिहब्लिल्लाह। हब्लिल्लाह क्या है? ये कुरान है। इस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ये है कनेक्शन। इसका एक सिर अल्लाह के पास है और एक तुम्हारे हाथ में, छोड़ दो इसको, कनेक्शन खत्म हो गया, तार टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गए आप। इन इसके बगैर रहना हमारे लिए एक मामूल है और इसको हम जरूरी जानते ही नहीं अभी तक, और इसके ऊपर हमारे अभी तक ये सवाल है कि फर्ज है या नहीं। हाँ रोशनी में रहना भी तो फर्ज नहीं है, आप रह करें अंधेरों में, क्या जरूरत है लाइट की, बिजली की जरूरत तो नहीं है? अंधेरों में रहें, क्यों करते हैं लाइट, क्यों रोशनी में आना चाहते हैं? क्या फर्ज है वो? इसका तो कोई नहीं कभी पूछता कि जब रात हो जाए अंधेरा हो जाए तो हम लाइट जला लें, क्या लाइट जलाना फर्ज है? हाँ कुरान का जरूर है कि कुरान पढ़ना फर्ज है कि नहीं, ये जरूर सवाल है हमारा। इसीलिए आज देखें पूरी की पूरी उम्मत डूबी पड़ी है अंधेरों के अंदर, अंधेरों में ही है, और इसकी चीज का कोई एहसास भी नहीं कि हम अंधेरों में रह रहे हैं। इसका कोई दुख नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं है। इनकी जिंदगी में अंधेरे होते हैं तो होते रहे, हाँ पता चल जाए लोड शेडिंग में रहते हैं, हाय ये बेचारे रहते हैं तो हम बहुत कहते रहते हैं हाय बेचारे, हाय कितना तरस आता है हमें, कितना उनके लिए दिल के अंदर दुख होता है। देखो इन बेचारों को अंधेरों में रहना पड़ा, ये देखो कि अल्लाह से जो ना जुड़ा वो भी अंधेरे में ही है, उसके लिए कभी नहीं एहसास होता। अल्लाह ताला हमें इस चीज का एहसास दिलाए और हमें वाकई ये जिम्मेदारी का भी एहसास हो कि दूसरों की जिंदगियों में भी हम रोशनियां फैलाने वाले बन जाएं और हमारी जिंदगियों में भी हमेशा रोशनी रहे, हम अंधेरों से दूर रहे, इराबता जुड़ा रहे। तो देखें जब इंसान ये अब उसके ऊपर तिलावत आयात होती है ना तो वो ईमान लाता है, ईमान आता है तिलावत आयात से, फिर तज़किया होता है, तरबियत उनकी, तज़किया होता है तो इंसान की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल बदल जाती हैं। देखिए पहले हमें जिंदगी बड़ी ये असर होता था, सारी सब कुछ यही दुनिया की जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या लगता है, अब उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई हमारी नजर में, क्यों? प्रायोरिटीज बदल गई ना, अब प्रायोरिटी आखरत बन गई, ये तज़किया हो गया। फिर जब तज़किया होता है ना फिर इंसान की यह हालत होती है कि वो खुद पूछता है अच्छा मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, मुझे बताएं कि हक क्या और बातिल क्या, मुझे बताएं हराम क्या हलाल क्या, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे बताएं अल्लाह राजी किससे होता है। फिर ये आता ही है ना फौरन ये ख्याल, वो फिर काम तालीम से होता है। तालीम ये लेवल्स हैं, तिलावत आयात फिर तज़किया, अब अफराद खुद पूछेंगे हमें बताएं हमने करना क्या है, वो फिर किताब बताएगी। वल हिकमत, और हिकमत की तालीम देता है इस रसूल का काम क्या है, हिकमत की तालीम देना। हिकमत क्या है, दो इसके माने, एक तो माना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हिकमत इसी माने में लिया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी जानना जरूरी है। कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, तो कुरान जाने फिर उसके बाद इस चीज का इल्म ले। اور حکمت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی. یعنی انسان کو اس چیز کی تعلیم حاصل ہو جائے کہ یہ جو احکامات ہیں نا اس میں کیا مصلحت ہے، بصیرت، جو باطنی بصیرت ہوتی ہے، یہ کیوں کرنا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کیا مصلحت ہے اس کی. یہ ہے حکمت کی تعلیم، کیونکہ اس سے پھر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ کام تھا رسول کا، اور ہم کو بھی انقلاب اگر لانا ہے تو یہی کام کرنا ہوگا، اسی پیٹرن پہ چلنا ہوگا. یہ خوابوں سے، خواب دیکھنے سے، خواہش کرنے سے نہیں ہو جائے گا. ہماری سب کی خواہش ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے، بس گھر گھر قرآن زندہ ہو جائے، اچھا لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، اچھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں. تو خواہشات سے تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے، اس پیٹرن پہ چلنا پڑے گا. اور یہ چاروں کام کس سے ہوں گے؟ قرآن سے. تلاوت بھی قرآن کی ہوگی، تزکیہ بھی قرآن سے ہی ہوگا، تعلیم بھی اسی کتاب کی ہوگی، حکمت بھی اسی سے سکھائی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن. عائشہ نے یہی فرمایا تھا نا، ان سے جب پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. سنت جو ہے وہ بھی قرآن ہی کو آگے، اس کی پریکٹیکل فارم ہے. تو یہ سب چیزیں کس وقت ہوئیں؟ یہ کب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اس کام کے لیے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب کہ دنیا جو تھی، جب یہ اہل مکہ جو تھے، وہ ضلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں، کھلم کھلا گمراہی میں. آپ سوچیں کہ حال کیا تھا اس وقت دنیا کا، کہ اہل مکہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ خود کو کہتے تھے کہ جو ہے نا ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، دین ابراہیمی ہے ہمارا، لیکن خام خیالی تھی ان کی. دعوے دار تو تھے لیکن حالت یہ تھی کہ دین میں کہ کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی تھی جو سالم، اتنی اس میں چینج آ گئی تھی، توحید کی جگہ شرک آ گیا تھا، بدعات شامل ہو گئی تھی، شک کرنے لگے تھے. اسی طرح اہل کتاب کو دیکھیں تو انہوں نے تو اپنی کتابوں کو ہی بدل دیا تھا، معنی الٹ دیے تھے ان کے. اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا جس وقت یہ بالکل اندھیروں میں تھے، دلال مبین میں تھے. آپ سوچیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں آئے تھے، جب نجاشی نے بلایا تھا تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہم تو ان کے آنے سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم فحاشی کرتے تھے، ہم صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، زوراور کمزور کو دبا دیتا تھا. ایسے حالات میں اللہ نے ایک رسول بھیج دیا. تو سوچیں ذرا کہ کتنے دینی طور پہ زوال کا شکار تھے. تو یہ گمراہی ایسے ہی ہوتی نا جیسے دلدل، دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. پھر تو رسول پھر کتنے بڑے محسن ہیں، سوچیں ذرا انسانیت کے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کی دلدل سے نکالا، ان کا کتنا بڑا احسان ہے. ان کا قرض تو اتنا بڑا ہے انسانیت چکا ہی نہیں سکتی، جس نے جہنم سے بچا لیا انسانوں کو. تو اب یہ قرض ہر ایک کے سر پہ ہے، کس طرح اتارا جا سکتا ہے اس قرض کو؟ کچھ آپ کو طریقہ آتا ہے کہ جو روشنی ہم تک پہنچی ہے نا، ہم اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، دوسروں کے دلوں کے تار بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو بھی اندھیروں سے نکالیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.